وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آپ دیکھیں ذرا، ہم نے تو آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ارسلناک، آپ کی رسالت کیا ہے؟ رحمت کا پیغام. کس کے لیے؟ سارے جہان کے لیے. تو وہ صرف خانقاہوں میں سمٹ جائے؟ نہیں، سب دنیا تک پھیلے. آپ تو پھیلا گئے، اس کے بعد کس کو پھیلانا ہے اسی رحمت کے پیغام کو؟ امت مسلمہ کو. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لایا گویا رحمت میں آ گیا. سمپل اس کا مفہوم یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا کے لیے رحمت کا پیغام دینے پہ مامور کیے گئے تھے. آپ اگرچہ خود اب ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کا پیغام موجود ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کی سیرت اور سنت موجود ہے. آج بھی اس کی طرف رجوع کرنے سے رحمتیں ہی رحمتیں انسان کو میسر آئیں گی. غیر مومنوں کے لیے تو آپ دنیا میں رحمت تھے، لیکن مومنوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں باعث رحمت ہے. آپ کی وجہ سے یہ امت مکمل تباہی سے بچائی جائے گی، یعنی امت مسلمہ بیک وقت ختم نہیں ہو جائے گی چاہے وہ کتنی بھی گناہ کرے، جیسے قوم عاد اور ثمود ختم ہو گئے، دنیا سے نام مٹ گیا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعث رحمة انما انا رحمة مهداة، کہ میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، رحمت کا مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے تمام جہان والوں کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے. ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت معاذ جب یمن کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو حضور سے جدائی پہ رو پڑے تھے، تو اس وقت آپ نے ان سے کیا فرمایا تھا کہ ان اول الناس بی المتقون ما کانوا وحیث کانوا، بے شک میرے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، وہ کوئی ہو یا کہیں پر ہوں. اس لیے اصل قرب تقوا کا ہے، تقوا کے ذریعے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب. تو آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اگر صرف آپ کی ذات رحمت تھی تو وہ تو پھر اس دور کے مکہ والوں کے لیے تھی، ہمارے لیے تو نہ ہوئی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کی ذات نہیں تھی، آپ کی تعلیمات تھی، اس لیے تمام جہان کی بات کی گئی نا، ورنہ آپ اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ نہیں پہنچے تھے. خود آپ خود نہیں ہر جگہ گئے تھے، آپ نے تو کبھی سمندر تک کا سفر نہیں کیا تھا، تو ہر جگہ کیا پہنچا؟ آپ کا پیغام کس کے ذریعے؟ آپ کے صحابہ کے ذریعے، وہ آپ کے میسج بیئرر تھے، آپ کا پیغام لے کے ہر جگہ پہنچے اور ہر جگہ رحمتیں ہی رحمتیں چھا گئیں. آج یہ پیغام کتابوں میں بند ہے اور امت کتاب کے بغیر، علامہ اقبال کہتے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، شک و سنج گردش دوران شدی. کہ تمہاری خواری کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، لیکن تم زمانے کی گردش کی شکوے کرتے ہو کہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اب کہاں عزت ہماری، صرف ماضی کے گیت گاتے رہتے ہیں. اے چشبنم بر زمیں افتندی، در بغل داری کتاب زندہ. شبنم کی طرح زمین پر گر جاؤ، یعنی زمین پہ جب شبنم پڑتی تو کیا ہوتی؟ اس کے اندر جذب کرتی، اور اپنی بغل میں یعنی اپنے ساتھ یہ کتاب زندہ لیے پھرو، یعنی ایک طرف عاجزی ہو اور دوسری طرف علم ہو. کشتن ابلیس کار مشکل اس جہاں کہ وہ گمندر آما کے دل اس. کہتے ابلیس کو قتل کرنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ وہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. جہاں کہ وہ گم اندر آما کے دل اس. کہتے ہیں کہ اس کو مارنے کے لیے کیا ہے, مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. اور کشتہ شمشیر قرآنش کنی, اس کو قتل کرنے کے لیے قرآن کی شمشیر چاہیے. جب قرآن سے کام لیا جاتا ہے تو ابلیس جو ہے اس کو ڈائریکٹ چوٹ لگتی ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. جب تک انسان کا دل قرآن کو محسوس نہیں کرتا اس وقت تک نہ راضی جو بہت بڑا فلسفی تھا گرہ کھول سکتا ہے, اور نہ ہی صاحب کشاف, کشاف سے تفسیر کا نام ہے زمخشری کی, نہ وہ تمہیں سمجھا سکتا ہے. یہ قرآن اتنے بڑے بڑے مفسر تمہارے لیے قرآن کو نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ اس قرآن کو تم خود اپنے دل پہ محسوس نہ کرو. جتنی مرضی لمبی تفسیر لکھی ہوئی ہو لیکن اگر آپ کا دل محسوس نہیں کر رہا آیات کو کچھ بھی حاصل نہیں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے, عطار ہو, رومی ہو, راضی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. بڑے سے بڑا انسان جب تک پچھلے پہر رات کے اٹھ کے اللہ کے آگے روئے نہ اس وقت تک ہاتھ کچھ نہیں آتا. یعنی ساری مشکلات پر قابو پانے کے لیے کیا کرو, رات کے پچھلے پہر میں اٹھو اور اس سے مانگو. بہت سے لوگ وقت کی کمی کا شکوا کرتے ہیں, اگر وہ اس عادت کو اپنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے دن میں برکت ہو جاتی. اور اس وقت کا پڑھا ہوا قرآن اور خصوصاً نماز میں وہی دل پہ جاتا ہے. لیکن ہماری راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں, کیسے نزول قرآن دل پہ ہو؟ تو جب تک ہم اپنی عادات کو نہ بدلیں گے اس وقت تک یہ جو شکوے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے انہیں ختم ہوں گے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. یہ سوال لکھیے, آج کے دور میں اگر دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یا آپ کی وجہ سے ملنے والی رحمت سے محروم ہے تو اس میں قصور کس کا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ تو رحمت بن کر آئے لیکن جہان والے اس رحمت سے دور ہیں, محروم ہیں, ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے تو خود رحمت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. جب آپ کی ذات سے تعلق ہی نہیں رحمت کہاں سے آئے گی؟ گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ دل کھلے کب ہوں گے, کیسے ہوں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ جہان والوں کے لیے رحمت, صرف مکہ والوں کے لیے نہیں, صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں, عالمین سے مراد کیا؟ سب کے لیے. مثلاً اگر کوئی ایک دیگ پکا کر لے آئے اور یہ کہے یہ کھانا سب کے لیے ہے تو اس میں پیٹ کس کا بھرے گا, کس کس کا پیٹ بھرے گا؟ اسے جو اس کو کھائے گا. کھانا تو رکھا ہے, لانے والا لے آیا, لیکن لوگ بھوکے بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کھولا ہی نہیں اس دیگ کو, نکالا ہی نہیں کھانا اور کھایا ہی نہیں. آپ تو رحمت بن کر آئے, وہ تعلیم لائے, وہ سب کچھ سکھا کر گئے, ہم نے اس کو کھولا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, اپنایا ہی نہیں, رحمتیں کہاں سے آئیں؟ یہاں ایک اور چیز پر بھی غور کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ بعض اوقات جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو اس سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پھر زندگی میں کبھی کسی پر کوئی سخت بات نہیں کی یا کوئی سختی نہیں کی, یا آپ سراپا رحمت تھے. اور جب کبھی کوئی ایسی حدیث سن لیتے ہیں ہم کہ آپ نے فلاں پہ لعنت فرمائی یا کچھ تو ہم فوراً بدک اٹھے, ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ تو رحمت تھے, آپ ایسی بات کر سکتے ہیں بھلا؟ تو ذرا اس پر تھوڑی سی میں آپ سے بات کروں گی تاکہ آپ اس کا دوسرا پہلو جو ہے یا رحمت کا غلط مفہوم نہ لیجیے. آپ کی رحمت کی چند مثالیں جو آپ کی ذات سے وابستہ ہیں, مثلا صفوان بن امیہ جیسے دشمن کو نبوت والا امامہ بطور امان کی نشانی کے دے دیا, اکرمہ بن ابی جہل کو ان کی بیوی حکیم بن طلحارث کی التجا پہ معاف کر دیا, کاتب وحی عبداللہ بن سعد مرتد ہو گئے, حضرت عثمان کی سفارش پہ معاف کر دیا. آپ کو پتا نہیں مرتد کی سزا کیا ہے, لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی اس دوران تو حضرت عثمان کی سفارش پہ معاف کر دیا. آپ کہیں گے لوگ وحی لکھتے تھے تو مرتد کیسے ہو گئے؟ جی ہاں, سب سے زیادہ اسی لیے دعا کے مانگنے کی ضرورت ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی. بعض اوقات اچھے بھلے لوگ سیدھے رستے پہ چل رہے ہوتے, چلتے چلتے وہ الٹ جاتے, دماغ پھر جاتا ان کا. حضرت زینب کے قاتل حبار بن الاسود کا خون مباح کرنے کے بعد معافی مانگنے کو معاف کر دیا. آپ کو معلوم ہے جب وہ ہجرت کرتے جا رہی تھی تو انہیں اونٹ سے گرایا گیا تھا. اپنے شچک کے قاتل وحشی اور مسلح کرنے والی ہند زوجہ ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا. کعب بن زہر شاعر کا بہت مشہور, آپ کے خلاف ایسے شعر بولتا تھا کہ جس میں شدید قسم کی نفرت تھی, پوری زندگی وہ آپ کی حذف کرتا رہا, زہر اگلتا تھا. لیکن جب اس نے معافی مانگی اور ایک قصیدہ لکھا بانت صاحب کے نام سے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا, ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دی اس کی. بے شمار مثالیں ہیں تاریخ میں آپ کی رحمت کی, شفقت کی, محبت کی, لوگوں کو معاف کرنے کی. اچھا, یہ جو کعب بن زہر کی شاعری, اس سے ایک بات اور بھی یاد رہے کہ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت اچھے ہو سکتے لیکن کوئی ایک شخص مسلسل آپ کو ستائے چلے جاتا ہے, کوئی نہ کوئی غلط بات ہر روز آپ کے لیے نہیں گھڑتا, اور ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ واسطے کا بیر کوئی پال لیتا ہے اپنے دل میں. تو اس سے کبھی پریشان نہ ہوا کرے, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو رحمت للعالمین تھے, جن کے اخلاق سے بڑا کوئی اخلاق ہی نہیں, اگر ان کے خلاف ایک شخص ساری زندگی ہجویا شاعری کر رہا ہے, زہر اگل رہا ہے اور آپ کو ستا رہا ہے, تو ہم کیا چیز ہیں؟ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, اسے قبول کر لینا چاہیے اور بہت نارمل طریقے سے بہیو کرنا چاہیے کہ غلط باتیں کرنے والے اپنا کام کریں, اپنا اعمال نامہ بھروائیں اور آپ اپنا کام کریں, بجائے اس کے کہ ان کو جواب دیں آپ اپنے اچھے کام میں مصروف رہیں. یہ بات میں اس لیے پیش بھی کر رہی ہوں, اگر آپ کے ساتھ ابھی تک نہیں ہوئی, کہ جب آپ دین کے کام کے لیے اچھے کام کریں گے نا, تو آپ کی اچھائی کو دل کرنے کے لیے لوگوں سے جب کچھ اور بن نہیں پڑے گی تو کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے جس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی. یہ ایک شیطان کا وار ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیا جائے, ایسی کسی بھی چیز کے جواب دینے کے فکر میں نہیں پڑنا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش کرنی, صرف اللہ سے دعا اور وہ دعا اللہم انا نجعلک فی نورنا ونعوذ بک من شرورنا, اور اپنے کام سے کام بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رحمتوں کے باوجود چند مواقع اور چند مثالیں ایسی بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس سے آپ نے لوگوں کو سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کی. مثلا ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ راستوں میں گندگی پھیلانے والوں پہ آپ نے لعنت فرمائی. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں. کس پر؟ رستے میں گندگی پھیلانے والے پہ. میں کبھی یہ حدیث پڑھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے شہر میں آ جائیں کیا سرٹیفکیٹ دے کے جائیں. اچھے بھلے قرآن پڑھنے والے لوگ, سمجھدار لوگ, بعض اوقات اس بات کی کیئر نہیں کرتے, جو کھایا ریپر رستے میں پھینک دیا, بوتل پی تو کہیں ادھر ادھر رکھ دی, کوئی آئے تو ٹھوکر لگے اور ٹوٹ کے سب کو زخمی کرے ہماری بلا سے، کہیں تھوک دیا، کہیں کچھ پھیلا دیا، کسی بھی جگہ پر آپ جائیں پان کے کتنے داغ آپ کو نظر آئیں گے، کس قدر دل خراب ہوتا ہے نا دیکھ کر. ایسے کسی رستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں، کیسی آپ سے ہم دعائیں پائیں اور کیسی آپ ہمارے لیے رحمت فرمائیں. اسی طرح درختوں کے سائے میں بول و براز کرنے والوں پر لعنت فرمائی. یعنی چھاؤں کے نیچے پرندے آتے ہیں، جانور آتے ہیں، انسان آ کے سانس لیتے ہیں، اور وہاں اگر گندگی ہو تو کس قدر اذیت کا باعث کہ کوئی راہ چلتا چند گھڑی سانس بھی نہ لے سکے. اور آپ دیکھیں ہماری دیواروں کے باہر اور کونوں کھدروں میں اور کوڑے کے ڈھیروں پر کیا حالت ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے بدبودار اشیاء کھا کر، جیسے لہسن وغیرہ کھا کر، مسجد آنے والے کو مسجد سے نکال کر جنت البقیع پہنچا دیا. قبرستان ہے مدینہ پر جنت البقیع. تو آپ نے کیا کہا، اس شخص کو یہاں سے لے جاؤ مسجد سے اور وہاں چھوڑ کے آؤ. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو اور ایک آدھ دفعہ ایسی سزا ملے تاکہ اس کے بعد باقی لوگ امن میں آ جائیں. اسی طرح بیکار سوالات کرنے پر، یاد ہوگا وہ حدیث میں آپ کے لیے کوٹ کی تھی کہ ایک شخص نے پوچھا کہ گم شدہ اونٹ ملے تو کیا کیا جائے، تو آپ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا فضول سوالات پر. اسی طرح غلاموں کے ساتھ سختی کرنے والوں پر، نوحہ کرنے پر، دھوکہ دینے پر آپ نے کیا فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ چیٹ کرنا. اسی طرح بے حیائی پر، ایک مرتبہ آپ زکات کی اونٹوں کی چراگاہ تشریف لے گئے، چرواہا ننگا لیٹا ہوا تھا، آپ نے اسی وقت اس کو ڈسمس کر دیا، معزول کر دیا، نوکری ختم کر دی. اسی طرح آلات تکبر پر، ایک ریشمی کوٹ آیا، صحابہ نے آپ سے کہا کہ آپ کو اچھا لگے گا پہنیے، تو آپ نے اتار کر پھینکا اور فرمایا لا ينبغي هذا للمتقين، متقی لوگوں کو ایسا لباس زیب نہیں دیتا، یعنی مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. لا یعنی بحثیں کرنے پر، بیکار کی ڈسکشن اور گفتگو، قدر و جبر کے مسئلے پر، تقدیر کے مسئلے پر. ایک مرتبہ کچھ لوگ تقدیر کے مسئلے پہ بحث کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، کیونکہ اس کا اینڈ کچھ نہیں نا. نماز با جماعت سے پیچھے رہنے والوں پر، ایک مرتبہ آپ نماز پڑھانے لگے تھے تو آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تکبیر کہی جائے اور میری جگہ کوئی اور نماز پڑھے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سن کر بھی مسجد نہیں آئے. مقتدیوں کی رعایت نہ کرنے والے امام پر، ایک مرتبہ حضرت معاذ کو آپ نے کچھ لوگوں کی امامت پر مقرر کیا. وہ بےچارے اونٹ چرانے والے لوگ تھے، اس لیے تو انہوں نے تاخیر سے نماز پڑھائی، اور دوسرا یہ کہ بہت لمبی قرات تھی، تو کچھ لوگوں نے نماز توڑ دی کہ اتنی لمبی قرات ہم نہیں سن سکتے. آپ تک شکایت آئی، آپ شدید غصے میں حضرت معاذ کو پوچھتے افتان انت یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو؟ کیونکہ وہ چرواہے تھے، دن بھر اونٹ چراتے تھے، رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، اور تاخیر سے نماز کی وجہ سے ان کو نیند آتی، اور جب نماز شروع ہوتی تو سورۃ البقرہ جیسی سورت نماز میں شروع کر دیتے ہیں. اور بھی چند مثالیں ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگرچہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن جہاں کچھ ناروا باتیں ہوئیں لوگوں کو اذیت دینے والی، اس وقت آپ نے شدید قسم کی وارننگ بھی دی، ایکشن بھی لیا، اور سختی بھی کی. قل انما یوحا الی، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی جاتی ہے. کس بات کی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فہل انتم مسلمون، سوال کیا جا رہا آپ سے، فہل انتم مسلمون، پیچھے کیا آتا، افا انتم لہو منکرون، کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ حل انتم مسلمون، مانتے ہو بات؟ آپ رحمت بن کر آئے، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے. اب پوچھا جا رہا ہے، اے لوگوں مسلمان بنو گے کہ اس رحمت کا حصہ پاؤ؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو گے کہ رحمت کے مستحق بنو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے نہ مانے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ، میں نے خبردار کر دیا تم کو، عَلَى سَوَاءٍ عَلَى الْإِعْلَانِ، میں نے تم کو حقیقت حال بتا دی، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اَقَرِيبٌ، کیا وہ قریب ہے، اَمْ بَعِيدٌ، یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، کیا قیامت یا غلبہ اسلام یا یہ کہ تمہارے خلاف جب جنگ کی اجازت دے دی جائے گی؟ انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی بات میں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی جو بات اونچی آواز سے کہی جاتی وہ بھی اس کو پتہ چل جاتی، اور جو چپکے چپکے دل میں کی جاتی وہ بھی پتہ چل جاتی. اشارہ ہے ان مخالفانہ باتوں، سازشوں، سرگوشیوں کی طرف جن کا ذکر سورت کی ابتدا میں ہے. کون سی والی؟ شروع میں آپ نے پڑھا نا، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو آخر میں پھر کیا کہا؟ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اس کو سب پتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي، اور بے شک میں سمجھتا ہوں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، لَأَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید وہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے. کیا؟ یعنی عذاب کا دیر سے آنا یا قیامت کا آنا. وَمَتَعُوا لِلَاحِينَ، اور تمہیں ایک وقت خاص تک مزے کا موقع دیا جا رہا ہے، فائدہ اٹھانے کا. قَالَ، آخر رسول نے کہا، رَبِّحْكُمْ بِالْحَقْ، اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَانَ، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، جس سے مدد لی جائے گی، جس سے مدد لی جا سکتی ہے، عَلَى مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. مکی سورت ہے، تو جب یہ لوگ مخالفت سے باز نہیں آئے تو کیا فرمایا؟ دعا کی. کیا؟ کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی عدل والا فیصلہ کر دے. اور ہمارا رب کون ہے؟ الرحمن، وہ کون جس سے ہم مدد لیتے ہیں. کس بات کی مدد؟ ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو، اور جو مخالفت تم کیے جا رہے ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.